بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی دوسری مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلام قبول کیجیے۔ ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب علی اربابی نے۔ سامعین، تھوڑی دیر کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش۔ گرد و پیش کے بعد سنیے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے چھرو کے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور پھر سماعت فرمائیے گا اپنے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل پروگرام بس میں دوستان۔ بس میں دوستان کے بعد ہم اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینہ صحافت آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور پھر سنیے گا پروگرام آئیے فارسی سیکھیے، اور گھر اور گھرانہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ تو قبل اس کے کہ پروگرام گرد و پیش ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں، ریڈیو تہران کی اردو سروس کی فریکوینسیاں نوٹ فرما لیجیے۔ ہماری پہلی مجلس کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں۔ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں، جبکہ تیسری اور آخری مجلس کی نشریات 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ کا بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام گرد و پیش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے عالمی خبریں، اور سب سے پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ دو طرفہ تعلقات کو وسعت دینے کی غرض سے روس کے اعلیٰ سطحی وفد کی پاکستانی حکام سے ملاقات اور مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے۔ ہندوستانی کانگریس پارٹی کی بھارت جوڑو یاترا جموں میں شدید برفباری کے دوران جاری ہے۔ مؤثر کردار ادا کرنے والی خواتین کا پہلا عالمی اجلاس آج سے تہران میں شروع ہو گیا ہے، جس میں متعدد ملکوں کی سماجی اور ثقافتی شعبوں کی با اثر خواتین شریک ہیں۔ اور صہیونی انتہا پسندوں نے مقبوضہ بیت المقدس کے باب العمود پر دھاوا بول دیا، جو مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد الاقصی میں داخل ہونے کا ایک اہم راستہ ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ دو طرفہ تعلقات کو وسعت دینے کی غرض سے روس کے اعلیٰ سطحی وفد کی پاکستانی حکام سے ملاقات اور مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے۔ روس کے وزیر توانائی نکولائی شولینگوف نے بدھ کو اس 80 رکنی وفد کے ہمراہ پاکستان پہنچے، اور دارالحکومت اسلام آباد میں منعقدہ بین الحکومتی کمیشن کے 8ویں اجلاس میں شرکت کی۔ انہوں نے گزشتہ روز لاہور میں پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات اور روسی صدر ولادیمیر پوتین کا خصوصی پیغام انہیں پہنچایا۔ روسی صدر نے اپنے پیغام میں اسلام آباد کو جنوبی ایشیا اور عالم اسلام میں ماسکو کا ایک اہم شراکت دار قرار دیتے ہوئے دو طرفہ تعاون کو وسعت دینے پر زور دیا تھا۔ پاکستان کے وزیراعظم کے دفتر سے جاری ہونے والے ایک بیان میں پاک روس تعلقات کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف اور روس کے وزیر توانائی کے درمیان ہونے والی ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے اور فروغ دینے کے لیے اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ بیان میں کہا گیا تھا کہ فریقین نے روس سے پاکستان کے لیے تیل اور گیس کی ترسیل کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے حزب اختلاف کی جماعت تحریک انصاف کے مزید 35 اراکین کے استعفے منظور کر لیے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے تحریک انصاف کے مزید 35 ارکان کے استعفوں کی منظوری کا اعلان کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو ضروری کارروائی کا حکم بھی دیا ہے۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ پاکستان کے الیکشن کمیشن نے اسپیکر کی ہدایت پر 31 جنرل اور 4 مخصوص نشستوں پر تحریک انصاف کے ارکان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے۔ چند روز قبل بھی اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے پاکستان تحریک انصاف کے اتنے ہی اراکین قومی اسمبلی کے استعفے منظور کیے تھے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب تحریک انصاف کے سربراہ اور سابق وزیراعظم عمران خان نے وزیراعظم شہباز شریف کے اعتماد کا ووٹ لینے کی بات کہی تھی اور نئے انتخابات کرائے جانے کے معاملے پر ضروری قانون سازی کی غرض سے قومی اسمبلی میں واپس جانے کا عندیہ دیا تھا۔ پی ٹی آئی نے گزشتہ سال اپریل میں وزیراعظم کی حیثیت سے عمران خان کی برطرفی کے بعد پارلیمنٹ کے ایوان زیری سے اجتماعی استعفے دے دیے تھے۔ جنسی ہراسانی کے معاملے میں ہندوستانی ریسلنگ کے کھلاڑیوں اور پہلوانوں کا ریسلنگ فیڈریشن اور اس کے صدر کے خلاف دہلی میں احتجاجی دھرنا جمعے کو تیسرے روز بھی جاری ہے اور یہ معاملہ پوری طرح سیاسی رنگ اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات ریسلنگ کھلاڑیوں کے وفد کی وزیر کھیل سے ملاقات کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا اور جمعے کو دوبارہ ملاقات متوقع ہے۔ اس درمیان ریسلنگ کھلاڑیوں نے واضح کر دیا ہے کہ جب تک فیڈریشن پوری طرح تحلیل اور فیڈریشن کے صدر کو ان کے عہدے سے برطرف نہیں کیا جاتا اس وقت تک ان کا دھرنا جاری رہے گا۔ دوسری جانب کھاپ پنچایت بھی ریسلنگ کھلاڑیوں کی حمایت میں دہلی کی جانب کوچ کر گیا ہے اور اس نے حکومت سے صاف طور پر کہا ہے کہ ریسلنگ فیڈریشن کے صدر کے خلاف ایف آئی آر درج ہو۔ اس درمیان ریسلنگ فیڈریشن کے صدر برج بھوشن نے جن پر خاتون ریسلر کو جنسی اور ذہنی طور پر ہراسانے کا سنگین الزام ہے کہا ہے کہ وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ نہیں دیں گے۔ اس سے پہلے وزارت کھیل نے ان سے کہا تھا کہ وہ استعفیٰ دے دیں اور ریسلنگ فیڈریشن سے 72 گھنٹے میں پورے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی تھی۔ ہندوستانی کانگریس پارٹی کی بھارت جوڑو یاترا جموں میں شدید برف باری کے دوران جاری ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق جموں کے علاقے کھٹوا سے بھارت جوڑو یاترا جمعے کو دوبارہ شروع ہوئی جس میں ہندوستان کی مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما بھی شریک ہیں۔ خراب موسم کی وجہ سے جمعے کو یاترا کچھ تاخیر سے شروع ہوئی۔ جمعے کو کانگریس کی اس یاترا میں شیو سینا کے قدآور اور قداور لیڈر سنجے راوت بھی ممبئی سے آ کر شریک ہوئے، جبکہ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کی ہند نواز جماعتوں کے رہنماؤں نے بھی یاترا میں شامل ہونے کا اعلان کیا ہے۔ ستمبر میں تمل ناڈو کے شہر کنیا کماری سے شروع ہونے والی یاترا اب اپنی آخری منزل کی جانب بڑھ رہی ہے اور 30 جنوری کو سری نگر میں راہل گاندھی کے خطاب کے بعد اختتام پذیر ہو جائے گی۔ جموں کشمیر میں بھارت جوڑو یاترا کی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ بھارت جوڑو یاترا کی سیکیورٹی کے لیے پختہ انتظامات کیے گئے ہیں۔ مؤثر کردار ادا کرنے والی خواتین کا پہلا عالمی اجلاس آج سے تہران میں شروع ہو گیا ہے جس میں متعدد ملکوں کی سماجی اور ثقافتی شعبوں کی با اثر خواتین شریک ہیں۔ تہران کے اسلامی سربراہی کانفرنس ہال میں جاری اس بین الاقوامی کانگریس میں چین، آسٹریلیا، سری لنکا، تھائی لینڈ، پاکستان، کیمرون، سربیا، آرمینیا، سویڈن، بلغاریہ، جنوبی افریقہ، شام، لبنان اور روس سے تعلق رکھنے والی 300 خواتین حصہ لے رہی ہیں، جن میں 70 خواتین اعلیٰ سرکاری عہدوں پر فائز ہیں۔ یہ کانگریس 3 سطحوں پر منعقد کی جا رہی ہے۔ ثقافتی، سائنسی اور مشہور شخصیات، وزراء اور خاتون اول۔ آج کے پروگرام میں صدر ایران سید ابراہیم رئیسی کی اہلیہ جمیلہ علم الہدا آرمینیا، برکینا فاسو، عراق، کرگستان، سربیا، گنی، نائجیریا اور سری لنکا کے وزراء اعظم کی بیگمات کے علاوہ ترکمانستان کی خواتین کی مرکزی کونسل کی سربراہ اور شام کے صدر کی خصوصی ایلچی شریک ہیں۔ اس سے پہلے صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے خواتین کی عالمی کانگریس میں شریک مہمانوں سے ملاقات میں معاشرے میں خواتین کے کردار کو بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ صدر ایران نے سماج میں خواتین کو الگ تھلگ اور پسماندہ رکھے جانے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کے بارے میں رجعت پسندانہ خیالات ہوں یا خواتین کے تئیں مغربی طاقتوں اور سیاستدانوں کا نمائشی اور آرائشی شے سمجھنے کا نظریہ ہو، دونوں ہی قابل مذمت ہیں۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے مختلف ممالک کی با اثر خواتین کی میزبانی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے امید ہے کہ اس اجلاس میں موجود خواتین مشترکہ سوچ اور ہم آہنگی کے ساتھ دنیا میں خواتین کے حقوق کی بالادستی کی جانب قدم بڑھائیں گی۔ ایران کے صدر نے اس امید کا اظہار بھی کیا کہ اس کانگریس میں شریک خواتین عورتوں کے حقوق اور معاشرے میں ان کے کردار کی اہمیت کے حوالے سے اسلامی انقلاب کے بعد کے تجربات سے استفادہ کرتے ہوئے اجلاس کو نتیجہ خیز بنائیں گی۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے اس بات پر زور دیا کہ انسانی کمال تک پہنچنے میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، اور جو اس سمت میں زیادہ کوشش کرے گا وہ اخلاق، روحانیت اور انسانیت کی بلندیوں پر پہنچنے میں کامیاب رہے گا۔ صدر نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ہمیں کوئی اہم تاریخی واقعہ نظر نہیں آتا جس میں خواتین نے اہم کردار ادا نہ کیا ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ عورت کی صحیح تعریف یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں ہی انسان ہیں، اور صرف مرد ہی عورتوں پر اثر انداز نہیں ہوتے بلکہ عورتیں بھی مردوں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی کے اسپیکر نے یورپی پارلیمنٹ کی جانب سے سپاہ پاسداران کو دہشت گرد گروہوں کے نام نہاد فہرست میں شامل کیے جانے پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ شمالی ایران کے شہر بندر انزلی میں شہداء کی یاد میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسپیکر محمد باقر قالیباف کا کہنا تھا کہ ایران کی پارلیمنٹ یورپی پارلیمنٹ کے اس اقدام کا منہ توڑ جواب دے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی پارلیمنٹ بھی دہشت گردی کی حامی یورپی حکومتوں اور ان کی مسلح افواج کو دہشت گرد گروہوں کی فہرست میں شامل کرنے کا بل پاس کرے گی۔ محمد باقر قالیباف نے کہا ہے کہ یورپی حکومتوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ خود کو امریکہ اور اسرائیل کے عالمی استکبار کے خفیہ تسلط سے آزاد کریں اور خطے میں دانش مندانہ فیصلے کریں، ورنہ انہیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ یورپی ملکوں کے رویے سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے دہشت گردی اور دہشت گردوں کی حمایت کو اپنی سرکاری پالیسیوں کا حصہ بنا رکھا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان نے اپنے نئے چینی ہم منصب سے ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے۔ وزیر خارجہ نے چن گانگ کو چین کی وزارت خارجہ کا قلم دان سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی اور دو طرفہ تعلقات میں فروغ اور بین الاقوامی معاملات اور تبدیلیوں میں تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان نے اس موقع پر نئے چینی سال کی پیش کی مبارکباد بھی دی۔ وزیر خارجہ نے چین کے نائب وزیر اعظم کے دورہ تہران کو بھی کامیاب قرار دیتے ہوئے اعلیٰ سطحی وفود کے دو طرفہ دوروں کو ایران اور چین کے اسٹریٹجک تعلقات کے لیے انتہائی ضروری اور مثبت قدم قرار دیا۔ چین کے وزیر خارجہ نے بھی اس موقع پر کہا کہ بیجنگ تہران تعلقات سے کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا قائل ہے۔ انہوں نے کہا کہ دو طرفہ تعاون کے لیے تمام وسائل کو بروئے کار لایا جائے گا۔ صہیونی انتہا پسندوں نے مقبوضہ بیت المقدس کے باب العمود پر دھاوا بول دیا، جو مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد الاقصی میں داخل ہونے کا ایک اہم راستہ ہے۔ المیادین نیوز چینل نے رپورٹ دی ہے کہ صہیونی انتہا پسندوں نے مقبوضہ بیت المقدس کے باب العمود سے داخل ہو کر مسجد الاقصی کی جانب دھاوا بول دیا اور وہاں رقص اور توہین آمیز حرکتیں کرنا شروع کر دیں۔ اس کے بعد مسجد الاقصیٰ کی حفاظت کے لیے بیت المقدس کی مسلمان آبادی مسجد الاقصیٰ کی حفاظت کے لیے باہر نکل آئی، جنہیں صہیونی فوجیوں نے باب العمود پر روک دیا۔ ادھر اسلامی استقامتی تحریک حماس نے مسجد الاقصیٰ پر حملے کی جانب سے صہیونیوں کو خبردار کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ صہیونی حکام آگ سے کھیلنا بند کر دیں۔ اسے قبل بھی فلسطین کی استقامتی تنظیموں نے اعلان کیا تھا کہ صہیونیوں کی جارحیت کو روکنے کے لیے مسلحانہ مزاحمت کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ دریسنا فلسطینی ذرائع نے بتایا ہے کہ استقامتی محاذ نے غزہ کے ساحلی علاقے سے ایک نیا میزائلی تجربہ کیا ہے۔ شہاب نیوز نے اس میزائلی حملے کی تصدیق کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس تجربے کے دوران سمندر کی جانب متعدد میزائل فائر کیے گئے، جس کے بعد صہیونی فوج نے غزہ پٹی کے اطراف کے تمام علاقوں میں ہائی الرٹ جاری کر دیا۔ یاد رہے کہ فلسطینی استقامت نے گزشتہ کئی برسوں سے اپنی میزائلی طاقت میں اضافہ کیا ہے اور متعدد میزائلی تجربات اور فوجی مشقوں کے ذریعے صہیونیوں کے سامنے اپنی طاقت کو جتایا ہے۔ سہونی حکومت کے ایک نیوز چینل نے بتایا ہے کہ اس کے فوجیوں نے جنین کیمپ پر حملہ کر کے دو فلسطینیوں کو شہید کر دیا تھا، جس کے بعد سہونی فوج نے فلسطینی مجاہدوں کی جوابی کارروائی کے خوف سے غزہ پٹی کے اطراف ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا۔ غزہ کے بعد غرب اردن میں متعدد فلسطینی جہادی گروہوں کے وجود میں آنے، خاص طور پر غرب اردن میں ارین الاسود نامی فلسطین کے مسلح گروہ کے وجود میں آنے کے بعد سہونی حکام کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں۔ فلسطینی گروہوں کی جانب سے سہونیت مخالف کارروائیوں میں تیزی کے باعث خود سہونی انتظامیہ میں دھڑے بندی عروج پر پہنچ گئی، اور سہونی دھڑے ایک دوسرے پر فلسطینیوں کے مقابلے میں ناکامی کا الزام عائد کر رہے ہیں۔ یمن پر سعودی جارحیت کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ المسیرہ نیوز چینل کے مطابق سعودی جارح اتحاد نے صوبہ الحدیدہ کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے ڈرون طیاروں کو یمن کی فضائی حدود میں داخل کیا۔ یمنی فوج اور عوامی کمیٹیوں کے مشترکہ کمان نے اعلان کیا ہے کہ سعودی اتحاد کے ڈرون طیاروں نے الحیث اور الجبلیہ کے رہائشی علاقوں پر بمباری بھی کی ہے۔ سعودی فوج نے اس کے علاوہ یمن کے صوبہ سادہ کے سرحدی شہر شدہ پر بھی گولہ باری کی ہے، جس کے نتیجے میں ایک عام شہری جاں بحق اور چار زخمی ہو گئے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس سے آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے ہیں۔ خبریں آپ نے سنی، اور اب پیش ہے ریڈیو تہران کی خصوصی رپورٹ۔ سعودی عرب کی ایک نمائشی عدالت نے ایک اور عالم دین اور مبلغ کو سزائے موت کا حکم سنایا ہے۔ عواد القرنی کو اس سے پہلے ایک سعودی عدالت نے طویل مدت قید کی سزا سنائی تھی۔ اس درمیان سعودی سیکیورٹی اہلکاروں نے قطیف میں ایک عالم دین کو گرفتار کر لیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق سعودی عرب کے پراسیکیوٹر کے دفتر نے ملک کے سرکردہ مذہبی، نظریاتی اور سیاسی شخصیات میں سے ایک عواد القرنی کو پھانسی کا حکم سنایا ہے۔ سعودی تعزیرات میں سزائے موت دینے کا مطلب کسی شخص کو حاکم شرع کی تشخیص کی بنیاد پر زندگی سے محروم کرنا ہوتا ہے۔ سعودی پراسیکیوٹر آفس کا دعویٰ ہے کہ عواد القرنی سوشل نیٹ ورکس پر فتنہ پھیلا رہے تھے، لہذا انہیں سزائے موت دی جانی چاہیے۔ القرنی ان مذہبی شخصیات میں شامل ہیں جنہیں 2017 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اس وقت سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اپنے مخالفین کو خاموش کرنے اور بالآخر راستے سے ہٹانے کے لیے بڑے پیمانے پر کاروائیاں انجام دے رہے تھے۔ دوسری جانب سوشل میڈیا صارفین نے سعودی عرب کے ممتاز عالم دین شیخ حسن الخلویدی کی آل سعود کے کارندوں کے ہاتھوں گرفتاری کی خبر دی ہے۔ سوشل میڈیا صارفین کے مطابق سعودی سیکیورٹی اہلکاروں نے قطیف کے ممتاز سیاہ عالم دین شیخ حسن الخلویدی کو بے بنیاد اور جھوٹے الزامات کے تحت گرفتار کیا ہے۔ علی ہاشم نامی ایک صارف نے اپنے ٹویٹر پر لکھا ہے کہ آل سعود حکومت کے کارندے شیخ حسن الخلویدی کو گرفتار کر کے لے گئے ہیں۔ علی ہاشم نے اپنے ایک اور ٹویٹ میں لکھا ہے کہ آل سعود کی جانب سے معاشرے میں اثر و رسوخ رکھنے والی مذہبی شخصیات کی گرفتاری کا مقصد سعودی سماج میں اخلاقی بدعنوانی کے دروازے کھولنا اور حرام تعلقات کو فروغ دینا ہے۔ اس سے پہلے سعودی فوجداری عدالت نے ملک کے ممتاز عالم دین شیخ کاظم العمری کو، جنہیں گزشتہ نومبر کے آخر میں گرفتار کیا گیا تھا، 4 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ سعودی عرب میں مذہبی تفریق، جبر اور سیاسی گھٹن کے ماحول میں شیعہ علماء کرام اور عوام اس ملک کے ان طبقات میں سے ایک ہیں جنہیں سب سے زیادہ دباؤ اور پابندیاں برداشت کرنا پڑ رہی ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ایک یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا، ایک یہی سہارا ہے, ایک یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا, بات کر مدینے کی, ذکر کر مدینے کا, بات کر مدینے کی, ذکر کر مدینے کا, وہ تجھے بچائیں گے پار بھی لگائیں گے, وہ تجھے بچائیں کشتی, غم نہ کر سفینے کا, ان پہ چھوڑ دے کشتی, غم نہ کر سفینے کا, بات کر مدینے کی, ذکر کر مدینے کا, کیوں بھٹکتا پھرتا ہے پوچھ اپنے مرشد سے, کیوں بھٹکتا پھرتا ہے پوچھ اپنے مرشد سے, وہ بتائیں گے تجھ کو راستہ مدینے کا, وہ بتائیں گے تجھ کو راستہ مدینے کا, بات کر مدینے کی, ذکر کر مدینے کا, سہنے گلستاں میں بھی اور گلوں کی جام میں بھی, سہنے گلستاں میں بھی اور گلوں کی جام میں بھی, ہر طرف نمایاں ہے معجزہ پسینے کا, ہر طرف نمایاں ہے معجزہ پسینے کا, بات کر مدینے کی, ذکر کر مدینے کا, چھوڑ کر قدم ان کے, اڑنا تو ہواؤں میں, چھوڑ کر قدم ان کے, زینے کا راستہ یہیں سے ہے, قرب حق کے زینے کا, بات کر مدینے کی, ذکر کر مدینے کا, آپ کے قدم جب سے آئے ہیں مدینے میں, جب سے آئے ہیں مدینے میں ذرہ ذرہ روشن ہے آج بھی مدینے کا ذرہ ذرہ روشن ہے آج بھی مدینے کا بات کر مدینے کی ذکر کر مدینے کا اے علیم چل تو بھی راہ لے مدینے کی بس وہیں سے ملتا ہے راز ہر خزینے کا بس وہیں سے ملتا ہے راز ہر خزینے کا بات کر مدینے کی ذکر کر مدینے کا ایک یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا کہ بات کر مدینے کی ذکر کر مدینے کا بات کر مدینے کی ذکر کر مدینے کا
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب ہم پیش کر رہے ہیں تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔ عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، تہا شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 30 دی 27 جمادی الثانی اور 20 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سامن، 27 جمادی الثانی سن 1320 ہجری قمری کو معروف عالم دین الحاج مرزا حسین نوری تبرسی نے وفات پائی۔ وہ زہد و تقویٰ، پرہیزگاری، اعلی روحانی اور انسانی صفات کے اعتبار سے اپنے دور کی منفرد شخصیت تھے۔ علم حدیث، تفسیر، علماء دین کی سوانح حیات اور علم رجال میں بھی تبرسی کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ آپ نے ان موضوعات پر بہت گہرائی اور توجہ کے ساتھ کتابیں لکھی ہیں۔ استاد مرزا حسین نوری اہل بیت رسول علیہ السلام سے متعلق کتب کی اشاعت میں بھی غیر معمولی طور پر فعال رہے۔ ان کی بہت سی کتابیں باقی ہیں، جن میں مشہور ترین کتاب مستدرک الوسائل کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ بیس جنوری سن 1893 عیسوی کو فرانس نے لاؤس کو اپنی نو آبادی بنا لیا۔ لاؤس 1945 تک فرانس کی نو آبادی تھا، پھر دوسری عالمی جنگ کے اواخر میں اس پر جاپانی فوج نے قبضہ کر لیا، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد فرانسیسی فوج نے جاپان کی فوج کو لاؤس سے پسپائی پر مجبور کر دیا۔ 1949 میں فرانس نے اس پر اپنا قبضہ برقرار رکھتے ہوئے وہاں خود مختار حکومت قائم کی۔ آخر کار لاؤس کے عوام کی تحریکوں اور جنوب مشرقی ایشیا میں ہونے والی جنگوں میں فرانسیسیوں کی شکست کے بعد پیرس حکومت نے مجبوراً 1954 میں لاؤس کی مکمل خود مختاری کو تسلیم کر لیا۔ بیس جنوری سن 1894 عیسوی کو جرمن موسیقی داں ایڈولف ساکس کا انتقال ہوا۔ ایڈولف ساکس مارچ 1819 میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد موسیقی کے آلات بناتے اور بیچتے تھے، اس لیے وہ بچپن سے ہی موسیقی کے آلات سے آگاہ ہو گئے۔ بڑے ہو کر انہوں نے اپنے والد کا پیشہ اختیار کر لیا اور بہت زیادہ مطالعات کے بعد ایک ساز ایجاد کیا جو ان کے نام سے ساکسوفون کہلایا۔ انتقال کے وقت ایڈولف ساکس کی عمر 75 سال تھی۔ بیس جنوری سن 1926 عیسوی کو اردو کی مشہور افسانہ نگار اور ناول نگار قرۃ العین حیدر پیدا ہوئیں۔ ستاروں سے آگے ان کے افسانوں کا پہلا مجموعہ تھا جسے جدید افسانے کا نقطۂ آغاز قرار دیا جا سکتا ہے۔ 1947 میں وہ پاکستان چلی گئیں، جہاں وہ حکومت پاکستان کے شعبۂ اطلاع سے وابستہ ہو گئیں۔ وہاں ان کے کئی ناول شائع ہوئے۔ ان کے ناول آگ کا دریا کی اشاعت پر پاکستانی پریس نے ان کے خلاف تناسخ کے عقیدے کی تشہیر پر بڑی سخت مہم چلائی، جس پر وہ واپس ہندوستان چلی گئیں، جہاں ان کے افسانوں کے کئی مجموعے، ناولٹ اور ناول شائع ہوئے۔ آخر شب کے ہم سفر ناول کے لیے 1979 میں انہیں ہندوستان کے سب سے باوقار ادبی اعزاز گیان پیٹھ ایوارڈ سے بھی نوازا گیا، جبکہ ہندوستانی حکومت نے انہیں 1985 میں پدم شری اور 2005 میں پدم بھوشن جیسے اعزازات بھی دیے ہیں۔ 21 اگست 2007 کو طویل علالت کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ تیس دہ سن 1357 ہجری شمسی کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ایران واپسی کی خبر وسیع پیمانے پر شائع ہوئی۔ اس خبر کے منظر عام پر آتے ہی ایرانی عوام کے جوش و خروش میں بے پناہ اضافہ ہو گیا اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے استقبال کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں۔ دوسری جانب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ایران واپسی کے فیصلے کے اعلان سے شاہ کی حکومت کے کارندوں میں سخت اضطراب پیدا ہو گیا۔ ان میں سے بہت سے استعفیٰ دینے اور ایران سے فرار ہونے پر مجبور ہو گئے۔ شاہ کی حکومت سے وابستہ بعض فوجیوں نے بھی نہتے عوام پر حملہ کر کے پہلوی حکومت کو بچانے کی آخری کوشش کی، لیکن کارآمد ثابت نہ ہوئی، بلکہ کامیابی کے حصول کے لیے ایرانی عوام کے ارادے مزید پختہ ہو گئے۔ تیس دہ سن 1373 ہجری شمسی کو اسلامی جمہوریہ ایران کے پہلے وزیر اعظم مہدی بازرگان کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1286 ہجری شمسی میں تہران میں پیدا ہوئے تھے اور یونیورسٹی کی تعلیم کے لیے فرانس گئے اور پیرس میں انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی کی ڈگری کے ساتھ اپنی تعلیم مکمل کی۔ انہوں نے سن 1320 ہجری شمسی سے تہران یونیورسٹی میں تدریس بھی کی۔ مہدی بازرگان نے تیل کی صنعت کو قومی آئے جانے کے دوران اپنی سیاسی سرگرمیاں شروع کیں اور 28 مرداد سن 1332 ہجری شمسی کے کودتا کے بعد ان کو گرفتار کر کے جلاوطن کر دیا گیا۔ مہدی بازرگان اسلامی انقلاب سے کچھ پہلے انقلابی کونسل کے رکن بنے اور اس کونسل کی تجویز پر عبوری حکومت کی تشکیل پر مامور ہوئے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات سے بنیادی اختلافات اور عبوری حکومت میں انقلاب مخالف عناصر کے شامل ہونے کی وجہ سے یہ عبوری حکومت 9 مہینے سے زیادہ نہ چل سکی۔ مہدی بازرگان 87 سال کی عمر میں دل کے عارضے میں انتقال کر گئے۔ سامنے اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے کے سماعت فرما رہے تھے۔ آپ ہماری نشریات اس وقت شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ اور اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام بس میں دوستان۔
سامعین کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طٰہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔
جی ہاں، انشاءاللہ ایسے ہی ہے۔ سامعین، ہمارا بھی سلام آپ قبول کریں اور ہماری یہ دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں صحت و سلامتی کے ساتھ رہیں اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے خوشگوار لمحات گزار رہے ہوں۔ اور یہ سردی کا موسم ہے تو بہرحال اس میں خود کو محفوظ رکھنا، اپنے بچوں کی حفاظت کرنا ایک بہت ضروری امر ہے، اس لیے کہ بہرحال سردی کا موسم بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اس کو بہت ہی معمولی چیز سمجھتا ہے، لیکن خدا نہ کردہ ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے جو سخت ہو جاتی ہیں اس کے لیے، اور پھر مشکلات بڑھتی جاتی ہیں اور بیماریاں بڑھتی جاتی ہیں اور انسان ایک سخت مشکل میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ بہرحال ضرورت یہ ہے کہ اس سردی کے موسم میں خود کو بھی محفوظ رکھیے اور اپنے بچوں کو بھی سردی سے بچائیے تاکہ ایک اچھی اور صحت مند زندگی آپ گزار سکیں۔ ہماری دعا ہے کہ پروردگار تمام سامعین کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا کرے اور سب کو ایک پرسکون زندگی عطا کرے۔
جی طٰہٰ شمیم، اب پروگرام میں سامعین دوستوں کے خطوط اور پیغامات شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلا خط ہمیں ارسال کیا ہے میاں والی پنجاب پاکستان سے۔ جی، انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن پاکستان کے سرگرم عہدیدار اور ہمارے سینئر سامع ظریف خان صاحب نے،
جی
وہ لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سنی جا رہی ہیں، سارے پروگرام اچھے جا رہے ہیں، میں کچھ دنوں اپنی ذاتی مصروفیات کی بنا پر ریڈیو سے دور رہا ہوں، اس لیے آپ سے رابطہ برقرار نہ کر سکا، جس کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن ریڈیو تہران ہمیشہ میرے دل کے نزدیک رہتا ہے۔ وہ مزید لکھتے ہیں، پاکستان میں ان دنوں شدید سردی ہے، خاص طور پر ہمارے شہر میں سردی نے ڈیرے جمائے ہوئے ہیں اور کام کاج کے بعد زیادہ تر وقت بستروں میں ہی بسر ہوتا ہے، لیکن اس دوران ریڈیو سننے کا بھی اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ ویسے تو مجھے ریڈیو تہران کے سبھی پروگرام بہت پسند ہیں، لیکن خبریں اور سیاسی پروگرام میری خاص توجہ کا مرکز رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ پروگرام بزم دوستاں میں بہت شوق سے سنتا ہوں،
جی
اور اس پروگرام میں آپ جس طرح سامعین دوستوں کو یاد کرتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ نئے سال کے حوالے سے آپ کا بھیجا ہوا مبارکبادی کارڈ مل گیا، بہت خوشی ہوئی۔ امید ہے کہ ڈاک کا یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا اور ریڈیو تہران سے مختلف مناسبتوں پر ڈاک موصول ہوتی رہے گی۔ خط کچھ زیادہ طولانی ہوتا جا رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ خطوط میں مزید باتیں ہوں گی۔
انشاءاللہ ضرور ایسا ہی ہوگا۔ جناب ظریف خان صاحب، ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں پنجاب پاکستان سے یاد کیا۔ یہ آپ کی محبتیں ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام سنتے ہیں اور پروگرام کے حوالے سے اپنے مفید آرا سے ہمیں نوازتے ہیں. یقیناً اس دور میں کہ جب بہرحال مصروفیات بہت زیادہ ہیں, ایسے میں ریڈیو سننا اور پھر ریڈیو سننے کے بعد ہمارے پروگراموں کے حوالے سے مفید آرا سے ہمیں نوازنا, یقیناً یہ ہمارے لیے باعث عزت ہے, باعث افتخار ہے. یقیناً آپ سامعین کی ہی جو توجہات ہیں اسی بنا پر ہم اپنے پروگرام کو بہتر سے بہتر بناتے ہیں, اور یہی چیز ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے کہ آپ سامعین جو پروگرام سن رہے ہیں وہ کس حد تک آپ کے لیے مفید واقع ہو رہے ہیں. تو یہ چیز اسی وقت معلوم ہوگی جب آپ سامعین اپنے خطوط کے ذریعے سے ہمیں یہ بتاتے رہیں کہ ہمارے پروگرام کس حد تک مفید جا رہے ہیں. جیسا کہ آپ نے لکھا ہے کہ بہرحال اس وقت پاکستان میں شدید سردی ہے, میں نے بھی شروع میں ذکر کیا, اور یقیناً صرف پاکستان ہی کیا اگر دیکھا ہے تو پوری دنیا میں جو ہے بہت شدید سردی ہے. پاکستان خود ایران میں جو ہے برف باری ہو رہی ہے, یہاں پر شدید سردی ہے. بہرحال ایک چیز آپ نے بڑی اچھی لکھی ہے جو بہت ہی دلچسپ ہے اور جو دل کو چھو لینے والی ہے کہ یقیناً اس وقت بستر میں بیٹھ کر ریڈیو سننے کا جو مزہ ہے. یقیناً آپ نے پرانی یادیں تازہ کر دیں کہ کبھی ایک وقت ہوتا تھا کہ جب یہ چیزیں زیادہ ہوتی تھیں کہ لوگ خاص طور سے دیہاتوں میں عام طور سے جو ہے وہ بستر میں بیٹھ کر ریڈیو سنا کرتے تھے. بہرحال یہ ایک اچھی یاد ہے اور اس کو بہرحال زندہ کرنا چاہیے. یہ چیزیں اچھی ہیں کہ آدمی جو ہے مثلاً ضروری نہیں کہ ہر وقت ٹی وی دیکھتا رہے, کبھی ریڈیو بھی سنے, اور ریڈیو کے جو پروگرام ہوتے ہیں بعض وقت بہت ہی مفید ہوتے ہیں. بلکہ اگر ایران کے پروگرام جو دیکھے جائیں تو سارے مفید ہیں, اس لیے کہ بہرحال ہم جو مسائل جن باتوں پر یہاں باتیں کرتے ہیں, جو مسائل پیش کرتے ہیں, یقیناً وہ بہت ہی مفید ہیں زندگی میں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ریڈیو تہران کے پروگرام آپ ضرور سنیں, اور اس کے لیے اپنے دوستوں کو بھی بتائیں اور جو آپ کے قریبی افراد ہیں ان کو بتائیں تاکہ وہ بھی ریڈیو تہران سنیں, اس لیے کہ یہاں کے تمام پروگرام تقریباً سبھی مفید ہوتے ہیں, اور یہ آپ کے اپنے ذوق پر ہے کہ آپ کیا سننا پسند کرتے ہیں. بہرحال ریڈیو تہران یا ٹی وی کے جو پروگرامس ہے ٹی وی کے ہیں اسے بھی آپ سن سکتے ہیں, اور جو بھی آپ کی مفید آ رہا ہوں اس سے آپ ہمیں نواز سکتے ہیں, ہم تاکہ پروگرام کو بہتر سے بہتر بنا سکیں. اور جیسا کہ آپ نے لکھا ہے کہ نیا سال آیا اور اس حوالے سے ہم نے آپ کو کارڈ ارسال کیا, تو یقیناً ہماری کوشش یہی ہے کہ ڈاک کے سلسلے کو جاری رکھا جائے. اگرچہ بہرحال اس راہ میں کچھ مشکلات ہیں, مگر انشاءاللہ کوشش یہی رہے گی کہ اس سلسلے کو آئندہ بھی جاری رکھا جائے. جی
جی, بہت شکریہ طٰہٰ شمیم. یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے صدر شارٹ ویو میڈیا کلب شیخوپورہ پاکستان اسرار احمد چودھری صاحب نے. انہوں نے نئے عیسوی سال کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے لکھا ہے, 2022 تلخ و شیریں یادوں کو اپنے جلوں میں لیے رخصت ہو گیا اور 2023 باہیں پھیلائے ویلکم کر چکا ہے.
جی,
اور ریڈیو تہران نے بھی اس سال کے آغاز میں اپنے سامعین کو یاد رکھا اور ایک خوبصورت کارڈ سامعین دوستوں کے لیے روانہ کیا, جس پر ہم ریڈیو تہران کا شکریہ ادا کرتے ہیں. سامعین کو کافی عرصے سے ریڈیو تہران کی طرف سے ڈاک کا انتظار تھا اور نئے عیسوی سال پر سامعین کی یہ خواہش بھی پوری ہو گئی ہے, لیکن اس سلسلے کو بند نہیں ہونا چاہیے. ویسے اس کارڈ میں کچھ کمی بھی رہی ہے, انشاءاللہ آئندہ ڈاک میں اس کو دور کر دیا جائے گا, جس کی نشاندہی میں نے پرائیویٹ میسج میں کر دی ہے. کلب کے تمام دوستوں کی طرف سے کارڈ کو پسند کیا گیا ہے. پروگرام سارے اچھے جا رہے ہیں اور آج آواز کی کیفیت بھی قدرے بہتر ہے. ہمارے کلب ممبران ریڈیو تہران کی نشریات کو بہت پسند کرتے ہیں. آپ سے ایک درخواست ہے کہ رابطے کے اس سلسلوں کو برقرار رکھیں تاکہ سامعین کی حوصلہ افزائی جاری رہے. جی
جی ہاں, اسرار احمد چودھری صاحب, آپ نے بھی پنجاب پاکستان سے مجھے یاد کیا ہے, اور یہ یقیناً ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ لوگ اتنے دور سے بیٹھ کر ہمارے پروگراموں کو سنتے ہیں اور سوالے سے اپنے مفید آرا سے ہمیں نوازتے رہتے ہیں. آپ نے نئے اسی سال کی مبارکباد پیش کی, ہم بھی آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ نیا سال جو ہے 2023 ہم سب کے لیے انشاءاللہ بابرکت واقع ہو اور تمام مسلم امہ جو ہیں وہ متحد ہو جائیں. اور یقیناً یہ ایک اہم ضرورت ہے کہ اس وقت متحد ہو کر ہم اپنے جو دشمن ہیں ان کا مقابلہ کر سکیں. دین کے حوالے سے جو برائیاں پھیلائی جا رہی ہیں, جو غلط باتیں کی جا رہی ہیں, تاکہ ہم متحد ہوں اور ان برائیوں کو جو ہے وہ جڑ سے اکھاڑ پھینکیں. اس لیے ہمارے درمیان اتحاد بہت ضروری ہے. آپ نے جیسا کہ ذکر کیا کہ ہم نے جو ہے نئے سال کے موقع پر آپ کو کارڈ بھیجا, تو یقیناً ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لیے جو یہ ڈاک کا رابطہ ہے اس کو قائم رکھیں, اور بہرحال اس سلسلے کو ہم کوشش کریں کہ آئندہ بھی برقرار رکھیں. جیسا کہ ہم نے اس کے پہلے بھی ذکر کیا, اگرچہ ہمارے ساتھ بھی بہت سی مسائل ہیں, مشکلات ہیں, لیکن بہرحال کوشش ہی کی جا رہی ہے. اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ اس سلسلے میں کوششیں یقیناً برابر ثابت ہوں گی, اگرچہ مشکلات ہیں مگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ بیچ سے ٹوٹے نہیں، اور انشاءاللہ یہ پھر آئندہ بھی سلسلہ قائم رہے تاکہ آپ سامعین سے جو ہمارا ڈاک کا سلسلہ ہے وہ بھی برقرار رہے۔ ویسے اگر آپ سامعین جو ہم سے رابطہ رکھتے ہیں وہ ڈاک کا سلسلہ جو خط کا تھا وہ تو تقریباً ختم ہو چکا ہے، اب تو بس واٹس ایپ وغیرہ کا ایک رابطہ رہ گیا میسج کا، تو بہرحال یہ برقرار رہے انشاءاللہ۔ جہاں تک ڈاک کا یہ سلسلہ ہے خط و کتابت کے علاوہ، مثلاً کچھ چیزیں بھیجنے کا، کارڈ وغیرہ اس طرح کی چیزیں، تو انشاءاللہ یہ سلسلہ ہم کوشش کریں کہ برقرار رہے اور آپ سامعین جو ہے وہ ہم سے رابطے میں رہیں۔ جی،
یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر مظفر نگر سے شاہد رضا صاحب نے۔
جی،
وہ لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات کافی عرصے سے پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں، آپ کی شام کی نشریات شارٹ ویو میں کافی حد تک صاف سنائی دیتی ہے، جبکہ رات اور صبح کی نشریات میڈیم ویو پر بھی معمولی شور کے ساتھ قابل سماعت ہوتی ہے۔ ہمارے شہر میں ریڈیو تہران کافی لوگ سنتے ہیں اور یہ سلسلہ برسوں سے جاری ہے۔ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے سبھی پروگرام ہمیں پسند ہیں، لیکن پروگرام خلقت کی رانائیہ، نور ایمان، سر چشمہ ہدایت، کلام نور سن کر ہماری معلومات میں بہت اضافہ ہوتا ہے، جبکہ پروگرام بزم دوستہ سارے سامعین کا پسندیدہ پروگرام ہے، اور بھائی حسین تقوی نہایت محبت سے سامعین دوستوں کے خطوط کا جواب دیتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بزم دوستہ میں ہونے والی گفتگو ہمارے دل کی آواز ہے۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ خط وغیرہ لکھنا اب بہت کم ہو گیا ہے، لیکن حسین تقوی صاحب نے نہایت محبت سے خط لکھنے کے حوالے سے حوصلہ افزائی کی ہے، اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اب سامعین دوستوں کی طرف سے خط کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ویسے خطوط ارسال کرنے کے طریقوں میں بھی تیزی آ گئی ہے، اور خط اب واٹس ایپ کے ذریعے ہی ارسال ہو رہے ہیں، جو ایک اچھا طریقہ ہے۔ ریڈیو تہران کے تمام سامعین کو میرا سلام۔
جی ہاں جناب شاہد رضا صاحب، آپ نے اتر پردیش کے شہر مظفر نگر سے ہمیں یاد کیا ہے، ہم آپ کے بھی بہت بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ پروگرام کے حوالے سے اپنے مفید آرا سے ہمیں نوازا ہے۔ آپ نے تمام پروگراموں کے تقریباً نام لیے ہیں، نور ایمان، خلقت کے رانائیاں، سر چشمہ ہدایت، کلام نور، یقیناً سارے پروگرام بہت ہی مفید ہیں اور آپ کو مفید لگ بھی رہے ہیں، پسند بھی آ رہے ہیں، یہ یقیناً ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ اور یقیناً آپ ہمارے دیگر پروگرام بھی سنیں اور اس حوالے سے بھی ہمیں آپ نوازتے رہیں تو یقیناً بہت نوازش ہوگی۔ اور جناب شاہد رضا صاحب، آپ نے یقیناً یہ ایک اچھی بات لکھی ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بزم دوستہ میں ہونے والی گفتگو ہمارے دل کی آواز ہے، تو یقیناً ایسا ہی ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم جو کچھ یہاں سے بیان کریں وہ آپ کے دل کی آواز ہو اور آپ اسے سنیں، اور سننے کے بعد جو آپ کی اپنی دلی آرزو ہے، جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ تک پہنچے، اور آپ اس آواز کو سنیں کہ جو آپ کی دلی آواز ہے۔ یقیناً ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسی بات آپ تک پہنچائیں کہ جو آپ کے دل کی آواز ہو۔ یقیناً خط لکھنا تو اس دور میں بہت کم ہو گیا ہے، اور اب جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اب وہی سسٹم بس واٹس ایپ کا زیادہ تر چل بسا ہے، اور اس طریقے سے لوگ جو ہے وہ بہرحال اپنے پیغامات کو ایک دوسرے تک منتقل کرتے ہیں، اور یقیناً یہ چیز اگرچہ غلط نہیں ہے مگر خط و کتابت کی جو بات ہے وہ اپنی جہاں پر یقیناً بہت ہی اہم ہے، اور اس کو پھر سے اگر رواج مل جائے تو بہت ہی اچھا ہو، مگر بہرحال چیزیں اب ختم ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی اہم چیز یہ ہے کہ آپ پروگرام سن کر جیسے بھی ہو پروگرام کے حوالے سے ہمیں اپنے مفید آرا سے نوازتے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، چاہے واٹس ایپ کے ذریعے یا جیسے بھی ممکن ہو، بہرحال آپ ہمارے پروگرام سن رہے ہیں، ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہمارے پروگرام آپ کو پسند بھی آ رہے ہیں، اور ساتھ ہی آپ نے لکھا ہے کہ آپ کے شہر میں جو ہے بہت سے لوگ ہماری نشریات سنتے ہیں، تو یقیناً ہمیں امید ہے کہ ہمارے جو دیگر سامع آپ کے شہر میں، آپ کے علاقے میں جو نشریات سن رہے ہیں، یقیناً وہ بھی پروگرام کے حوالے سے اور نشریات کی جو کیفیت ہے، وہاں تک آواز جو پہنچ رہی ہے، اس کے حوالے سے بھی یقیناً ہمیں بتائیں گے تاکہ ہم پروگرام کو بہتر سے بہتر بنا سکیں اور آواز کی کیفیت کو بھی بہتر بنا سکیں۔ اگرچہ یہ میڈیائی لہریں ہیں، اس میں جو ہے کبھی مشکل پیش آتی ہے، کبھی اونچی آواز ہے، کبھی ہلکی آواز ہے، کبھی دھیمی ہے، کبھی کچھ ہے، تو بہرحال اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں، لیکن بہرحال کوشش پھر بھی یہ ہماری رہتی ہے کہ ہم جو آواز کی کیفیت اس کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ بہرحال آپ پروگرام ہمارے سن رہے ہیں، ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں، پروگرام آئندہ بھی سنتے رہیے گا، اور اسی طرح پروگرام کے حوالے سے اپنے مفید آرا سے ہمیں نوازتے رہیے گا، یقیناً آپ جیسے سامعین کی ہمیں بہت ضرورت ہے، اور ساتھ ہی جو آپ نے لکھا ہے کہ پروگرام سامعین کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، تو یقیناً ایسا ہی ہے کہ یقیناً سامعین کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، خطوط میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی سامع ابھی تک ہمیں خط نہیں لکھ سکے ہیں، ہم ان کو بھی چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں خط لکھیں اور اپنے مفید آرا سے جو ہمیں نوازتے رہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ آپ جو ہمارے پرانے سامع ہیں وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گم ہو جائیں یا ہم سے دور ہو جائیں, ایسا نہ ہو. لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہم سے رابطے میں ہوں اور یہی خطی کا سلسلہ جو ہے وہ ہم سے برقرار رکھیں تاکہ ایک رابطہ ہمارے اور آپ کے درمیان برقرار رہے. جی ہاں, تو سامعین ایسا لگ رہا ہے کہ اب ہمارا وقت ختم ہونے کو ہے, تو ہم اس مرحلے میں اپنے تمام سامعین سے اجازت چاہتے ہیں.
خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, ابھی آپ اپنے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل پروگرام بس میں دوستان سماعت فرما رہے تھے, اور اب ہم پیش کر رہے ہیں اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت. سامعین, پروگرام آئینۂ صحافت میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کی بعض اہم سرخیوں پر. اس اخبار کی بعض اہم سرخیاں ہیں. قرض کے لیے آئی ایم ایف کی تمام شرائط ماننا پڑی تو مان لیں گے وزیر مملکت خزانہ. نئی دہلی ثابت کرے دہشت گردی میں ملوث نہیں پاکستان. مذاکرات کے لیے پہلے سازگار ماحول بنایا جائے بھارت. پاکستان کے ساتھ تیل و گیس کی ادائیگیاں کسی بھی دوست ملک کی کرنسی میں ہو سکتی ہیں, روسی وزیر توانائی. الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے 35 ارکان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا. اور اسٹیبلشمنٹ سے میرا 10 مہینوں سے کوئی رابطہ نہیں, شیخ رشید. اور پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ ہی کے ادارے کا عنوان ہے معیشت, ڈالر, توقعات. اخبار لکھتا ہے کئی برسوں سے ملکی معیشت کے متعدد مسائل میں ڈالر کی کمی کا عنصر نمایاں ہے, اور پچھلے عرصے کے دوران بندرگاہوں پر پڑے مال کی بازیابی سمیت متعدد امور میں ڈالر کی کمی مشکلات کا سبب بنتی رہی ہے. بدھ کے روز گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے تاجروں اور صنعتکاروں سے جو گفتگو کی اس سے ظاہر ہوتا ہے اس باب میں صورتحال اگلے ہفتے سے بہتر ہونے لگے گی. فیڈریشن ہاؤس کراچی کے دورے میں گورنر اسٹیٹ بینک کا کہنا تھا کہ متحدہ عرب امارات نے اپنے 2 ارب ڈالر کے ڈپازٹس رول اوور کر دیے ہیں. دوست ممالک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ زر مبادلہ کے ذخائر بڑھنا شروع ہو جائیں گے, کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے سبب بعض اقدامات کرنا پڑے. دوران ملاقات صنعتی و کاروباری برادری کے رہنماؤں نے صورتحال پر قابو پانے کی مؤثر تدابیر پر زور دیتے ہوئے مہنگائی و بے روزگاری کے جو خدشات ظاہر کیے انہیں کسی طور پر نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے. گورنر اسٹیٹ بینک کا کہنا تھا کہ مزید ڈالرز آتے ہی امپورٹرز کو سہولیات دینے کا منصوبہ ہے. ایک طرف یہ صورتحال ہے, دوسری جانب عالمی بینک نے پاکستان کے لیے 1 ارب 10 کروڑ ڈالر قرضوں کی منظوری مؤخر کر دی ہے. عالمی میڈیا کے مطابق پاکستان کے قرض کی منظوری آئندہ مالی سال تک مؤخر ہوئی ہے, اور ظاہر ہے کہ مطالبات پورے ہونے پر یہ قرض بحال ہو جائے گا. مگر اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ ڈالر کی مذکورہ قلت ملک کے مسائل میں اضافے کا ذریعہ بنی. برآمدات بڑھانے کی تدابیر بروئے کار لا کر اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے پر قابو پا کر ہی اس صورتحال سے باہر نکلا جا سکتا ہے. آئی ایم ایف سے بات چیت میں تعطل کی بڑی وجہ بھی ایک لحاظ سے یہی ہے کہ ہم سیلاب, غربت اور دیگر وجوہ سے گردشی قرضے ختم کرنے, بجلی و گیس کے نرخوں میں اضافہ کرنے میں ناکام رہے. اب وزیراعظم شہباز شریف نے منی بجٹ لانے اور بجلی اور گیس کے نرخ بڑھانے کی اصولی منظوری دی ہے، تو امکان ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ تعطل کی کیفیت ختم ہو جائے گی اور مالیاتی ادارے کی قسط سمیت کئی دوسری رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی۔ یہ اقدامات جہاں آئی ایم ایف کے مطالبات کی ناگزیر ضرورت ہے، وہاں معیشت کے اضافہ کی صنعتوں پر پڑنے والے اثرات سے نمٹنے کی کاوشوں کا بھی حصہ تھے۔ اور سامن، ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار آگ کی بعض اہم سرخیاں یہ ہیں۔ اقتدار کا نشہ، بنگلور میں بی جے پی لیڈر پولیس انسپیکٹر سے مار پیٹ کرنے کے الزام میں گرفتار۔ جموں کشمیر کٹھوا سے بھارت جوڑو یاترا کا آغاز، سنجے راوت کی شرکت۔ ملک میں تعلیم کے معیار میں گراوٹ، سرکاری اسکولوں کے بچے پرائیویٹ ٹیوشن پر منحصر، رپورٹ میں حیران کن انکشاف۔ اور یوم جمہوریہ سے قبل پنجاب میں آرمی گراؤنڈ سے بم برآمد، پولیس۔ اور سامن، ہندوستان سے شائع ہونے والے ایک اخبار ہندوستان کے ایک مضمون کا عنوان ہے، اصلاح معاشرہ کے اصول و آداب۔ اخبار لکھتا ہے، بحیثیت انسان، ایک انسان پر دوسرے انسان کے کچھ حقوق و فرائض ہیں جن سے عہدہ برا ہونا ہر مسلمان کا مذہبی فرض ہے، مثلاً عدل و انصاف، صداقت و سچائی، محبت و الفت، ہمدردی و خیرخواہی، شفقت، مہربانی کا مظاہرہ کرنا، اسی طرح تحکم، ستم، جھوٹ، فریب، قہر و جبر سے معاشرے کو معاشرہ انسانی کو پاک و صاف رکھنا ہمارا قومی و مذہبی فرض ہے، یہی اوصاف ہیں جنہیں اپنا کر ہم ایک منظم قوم بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد اخبار نے حسن اخلاق، پردہ پوشی، صبر و تحمل جیسے اصولوں کا ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ الغرض اسلام کی نظر میں ہر انسان محترم ہے، چاہے وہ جنگ کی حالت میں ہو یا اس کی حالت میں نہ ہو، ان اصولوں کو اپنائے بغیر ہم ایک اچھا معاشرہ تشکیل نہیں دے سکتے۔ اخبار نے آخر میں لکھا ہے کہ اصلاح معاشرہ کے یہ چند اصول ہیں جن کو عملی زندگی میں اپنا کر ہم ایک نیک، صالح اور باکردار معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں، اور اپنے دینی و دنیاوی معاملات کو سدھار کر ایک پرسکون اور قابل رشک زندگی کی داغ بیل ڈال سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اب سماعت فرمائیے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزی،
آئیے فارسی سیکھیے۔ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے کے سبھی شائقین کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ سامعین، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کو کچھ مصدر نوٹ کرائے تھے اور یہ وعدہ کیا تھا کہ اگلے پروگرام میں ان کے معنی آپ کو بتائیں گے۔ تو آج ہم سب سے پہلے آپ کو انہی مصادر کے معنی نوٹ کرا رہے ہیں کہ جن کا ذکر ہم نے گزشتہ پروگرام میں کیا تھا۔
پوشیدن، پوشیدن،
پہننا۔
نوشتن، نوشتن،
لکھنا۔
دیدن، دیدن،
دیکھنا۔
شکستن، شکستن،
توڑنا۔
خندیدن خندیدن
حسنا
گریستن گریستن
رونا
دادن دادن
دینا
گرفتن گرفتن
لینا سامین اور اب ہم آپ کو فعل ماضی سے متعلق کچھ یادآوری کراتے ہیں. فعل ماضی کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مصدر کے آخر سے نون کو اگر ہٹا دیا جائے تو جو کچھ بچے گا وہ فعل ماضی کہلائے گا, اور اس سے ہم نے کچھ جملے بھی بنائے تھے. آج ہم آپ کو ماضی قریب بنانے کا فارمولا سکھا رہے ہیں. جی, اس کا قاعدہ یہ ہے کہ ماضی مطلق یعنی رفت, اور اس کے آخر میں آپ چھوٹی ہے کا اضافہ کر دیں, اور اس کے بعد لفظ است یعنی ہے لگا دیں, تو جو کچھ جملہ بنے گا وہ یہ ہوگا.
رفته است رفته است
یعنی وہ چلا گیا ہے یا چلی گئی ہے. یہاں رفتہ چھوٹی ہے کے ساتھ استعمال ہوا ہے. جیسے کہ ہم بتا چکے ہیں کہ چھوٹی ہے کا تلفظ فارسی میں بڑی یہ کی طرح کیا جاتا ہے, اور چھوٹی ہے یہاں ہائے غیر ملفوظ کہلاتی ہے, یعنی جس کا تلفظ نہ کیا جائے. اس کی ایک بار پھر ہم آپ کو تکرار کرتے ہیں ایک اور لفظ کے ساتھ. لفظ ماضی ہے گفت, اس میں ہم چھوٹی ہے آخر میں لگائیں گے, اور اس کے بعد لفظ است موجود ہے, تو جو جملہ بنے گا وہ یہ ہوگا.
گفتے است گفتے است
یعنی وہ کہہ چکا ہے یا کہہ چکی ہے. ایک اور لفظ ہے خورت, اس کی بھی یہی ترکیب ہے, یعنی آخر میں چھوٹی ہے لگائیں گے اور لفظ است موجود ہے, اس کے ساتھ جو جملہ بنے گا وہ یہ ہوگا.
خورده است خورده است.
اب آئیے ان کی مدد سے ہم پورے اور مکمل جملے بناتے ہیں, اور وہ جملے کچھ اس طرح سے ہیں.
او به پاکستان رفته است او به پاکستان رفته است
یعنی وہ پاکستان چلا گیا ہے یا پاکستان گیا ہے. یہاں ضمیر او کی جگہ آپ نام لکھ سکتے ہیں یا کسی کا نام پکارا جا سکتا ہے. اب اگلا جملہ سنیے.
احمد شام خورده است احمد شام خورده است
احمد رات کا کھانا کھا چکا ہے. یہاں شام رات کے کھانے کے لیے استعمال ہوا ہے. اگلا جملہ سنیے.
مؤذن اذان گفته است مؤذن اذان گفته است
یعنی مؤذن اذان دے چکا ہے یا اذان کہہ چکا ہے. یہاں ہم اب انہی جملوں کو دوبارہ تکرار کرتے ہیں, اور ضمیر اور مرد نام کی جگہ کسی خاتون کا نام لے کر جملے بناتے ہیں.
رضیه به پاکستان رفته است رضیه به پاکستان رفته است
جی, رضیہ پاکستان جا چکی ہے یا پاکستان چلی گئی ہے.
مرضیه شام خورده است مرضیه شام خورده است
مرضیہ رات کا کھانا کھا چکی ہے. اور اگلا جملہ یہ ہے.
طاهره اذان گفته است طاهره اذان گفته است
یعنی طاہرہ اذان دے چکی ہے. جی, یہاں پہ آپ نے تین نام سنے, رضیہ مرضیہ اور طاہرہ. آپ نے توجہ کی ہوگی کہ ان کا تلفظ فارسی میں رضیے مرضیے اور طاہرے کیا گیا ہے, یعنی چھوٹی ہے کو جو قاعدہ ہم نے آپ کو بتایا ہے اس کے تحت بڑی ہے میں تبدیل کر دیا گیا ہے. سامعین, آپ یقیناً اب تک کے سبھی اسباق نوٹ کر چکے ہوں گے, اور خود ان کی آپ نے تمرین بھی کی ہوگی. ایک بار پھر یادآوری کے طور پر ہم مصدر کی تعریف کریں گے, اور کچھ نئے مصدر آپ کو نوٹ کرائیں گے, اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ فعل مستقبل کس طرح بنتا ہے۔ جی، مصدر کی پہچان آپ کو کروا چکے ہیں، خوردن کشتن، یعنی خوردن کے آخر سے آپ نون کو ہٹا دیں اور کشتن کے آخر سے بھی نون حذف کر دیا جائے تو جو کچھ بچے گا وہ ماضی کہلائے گا۔ اردو میں مصدر کی پہچان کے لیے آپ کو معلوم ہی ہے کہ نون اور الف لگایا جاتا ہے، جیسے کھانا پینا، اور مصدر کے آخر سے نون حذف کرنے سے حاصل مصدر فعل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ کون سا فعل بنتا ہے؟ وہ فعل ماضی ہوتا ہے، جیسے
خورد، خورد، نوشت، نوشت، گفت، گفت، رفت، رفت۔
جی، خورد، نوشت، گفت اور رفت۔ فعل ماضی سے ماضی قریب بنانے کے لیے جو فارمولا ہے اب اس پر آپ توجہ کیجئے، یعنی ماضی اور اس کے آخر میں چھوٹی ہے اور اس کے بعد لفظ است یعنی ہے۔ اور اب اس یادآوری کے بعد آئیے آپ کو کچھ نئے مصدر ہم نوٹ کراتے ہیں، آپ ان کی مدد سے جملے بنائیے۔
فرستادن، فرستادن،
بھیجنا۔
رساندن، رساندن،
پہنچانا۔
آمدن، آمدن،
آنا۔
شنیدن، شنیدن،
سننا۔
جویدن، جویدن،
چبانا۔
خوابیدن، خوابیدن،
سونا۔
خندیدن، خندیدن،
ہنسنا۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ نے آسانی کے ساتھ آج کے پروگرام میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کو نوٹ کر لیا ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ اس کو کتنا سمجھ پائے ہیں، اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ یقیناً تمرین کریں گے اور اپنے بنائے ہوئے جملوں کو اس فارمولے سے ملائیں گے جو ہم نے آپ کو یاد کرائے ہیں۔ اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم آپ کو ماضی بعید بنانے کا طریقہ سکھائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔
خدا نگہدار۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے سماعت فرما رہے تھے، اور اب ہم پیش کر رہے ہیں اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام گھر اور گھرانہ۔ اسی پروگرام کے ساتھ ہماری آج کی دوسری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی، تو جناب ہمیں تیسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ سماعت فرمائیے پروگرام گھر اور گھرانہ۔
گھر اور گھرانہ۔
عزیز سامعین، پروگرام گھر اور گھرانے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔
سامعین، گھر اور گھرانے کی آخری کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام مخاطبین کی ضروریات کے مطابق اور معاشرے اور فرد کی سلامتی میں گھرانے کی اہمیت کے پیش نظر تیار کیا گیا۔ اس پروگرام کو 52 قسطوں میں تیار کرنے والوں نے گھرانے کی اقدار، خاص طور پر اسلامی قدروں کا ذکر کرتے ہوئے میاں اور بیوی کو ایک خوبصورت اور پائیدار تعلقات پر توجہ دلانے کی کوشش کی ہے، تاکہ وہ اپنے احساس ذمہ داری میں مزید اضافہ کریں۔ آج کی دنیا میں گھرانوں کو اہم تبدیلیوں کا سامنا ہے اور اس کی ثقافتی اقدار جدیدیت کا اعلی کار بن گئی ہیں، لیکن گھرانوں نے بہت زیادہ نشیب و فراز کے باوجود بدستور معاشرے کو صحیح و سالم رکھنے اور افراد کو آرام و سکون عطا کرنے میں اپنے اہم اور بااثر کردار کا تحفظ کیا ہے، اور اب تک تعلیم و تربیت کے مرکز کے طور پر گھرانے کا کوئی نعم البدل وجود میں نہیں آیا ہے۔ اسی سلسلے میں ہم نے ماہرین سماجیات کے نظریات سے استفادہ کرتے ہوئے ایرانی گھرانے کی خصوصیات، زوجہ یا شوہر کے انتخاب، ایران میں شادی کے آداب و رسوم اور تقریبات، اور گھرانے کی بقا اور جاویدانگی کے بارے میں آرائز پیش کیے، اور اس سلسلے میں بہت سے نظریات بیان کیے۔ ہم نے یہ مناسب دیکھا کہ اس سلسلے کے آخری پروگرام میں بھی ہم ایک بار پھر دانشوروں کے افکار و نظریات سے استفادہ کریں، کیونکہ معاشرے میں گھرانے کا مقام و منزلت بدستور پائیدار و مستحکم ہے، اگرچہ اس کو پہنچنے والے نقصانات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔
سماجی امور کے بعض ماہرین کا خیال ہے کہ ہم ایسے دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں کہ جس میں زندگی اپنی روایتی اقدار کھو کر جدیدیت کی جانب بڑھ رہی ہے، اور یہی چیز ایرانی معاشرے میں اور ایرانی گھرانوں میں اختلافات اور دوریوں کا باعث بنی ہے۔ فیملی ہیلتھ انسٹیٹیوٹ کے مینیجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر علی شیخ الاسلامی موجودہ دور میں سائبر اسپیس کے فروغ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ موجودہ دور میں گھرانوں کو پہنچنے والے نقصانات سے ایران بھی متاثر ہوا ہے، اور سائبر اسپیس اور سوشل میڈیا سے ایرانی گھرانوں کو بھی کافی نقصان پہنچ رہا ہے۔ انہوں نے بڑی عمروں میں شادی کرنے یا تنہائی کی زندگی گزارنے کی جانب رجحان میں اضافے، میاں اور بیوی کے ایک دوسرے سے توقعات کی نوعیت میں تبدیلی، طلاق کی شرح میں اضافے، غیر ازدواجی تعلقات میں اضافہ اور اس طرح کے رابطے آسانی سے قائم ہونے کو ایرانی گھرانوں کو پہنچنے والے نقصان کے طور پر ذکر کیا ہے۔
لیکن تہران یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر آزاد ارمکی کا ماننا ہے کہ گھرانے کے کمزور ہونے کے بارے میں دیے گئے اعداد و شمار نہ صرف یہ کہ تشویشناک نہیں ہے، بلکہ اتفاق سے گھرانے کی جانب سے اس ذمہ داری کو مزید قبول کرنے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم گھرانوں کے ڈھانچے میں تھوڑی بہت تبدیلیوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں، البتہ ان تبدیلیوں سے لازمی طور پر گھرانے کی بنیادوں پر سوالیہ نشان نہیں لگتا۔ ہم صرف گھرانے میں جدیدیت کا ایک تجربہ کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں اس بات کی اجازت دینی چاہیے کہ گھرانوں کے ڈھانچے کی تبدیلی فطری صورت میں انجام پائے تاکہ اپنے فطری نتائج کو ظاہر کر سکے۔
ڈاکٹر آزاد کے نقطۂ نگاہ سے وہ چیز جو آج گھرانوں میں انجام پا رہی ہے، وہ اس کے قدیم طرز زندگی کے ساتھ ایک لحاظ سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہے۔ مثال کے طور پر عشق، پرامن بقائے باہمی محبت و الفت، باہمی کشمکش اور تنازعہ، افراتفری، فرزند پر توجہ اور تہذیب و ثقافت کو قبول کرنا اور اس کو اپنانا وغیرہ، یہ سب کچھ گھرانے کی نئی شکل میں بھی قابل مشاہدہ ہے۔ یہ اقدار اور پہلو قدیم گھرانوں کی مانند نئے گھرانوں میں بھی پائے جاتے ہیں جو گھرانے کے پائیدار ہونے کی نشاندہی کرتے ہیں اور اس امر کے آئینہ دار ہیں کہ گھرانے بدستور اپنی ماضی کی روایتوں کو برقرار رکھتے ہوئے اس پر کاربند ہیں۔ اگرچہ اس میں کچھ تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، اس بنا پر ان تبدیلیوں کو خطرہ سمجھنا گھرانے کے اندر رونما ہونے والی تبدیلیوں اور حالات کی صحیح طور پر تشخیص نہ دینے سے مربوط ہے۔
تہران یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر شاہرخ خانی کہتے ہیں، میرا ہمیشہ سے یہی ماننا رہا ہے کہ معاشرے کا وجود گھرانے کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس لیے ایک زندہ معاشرے کو وجود میں آنا چاہیے۔ ایرانی معاشرہ دنیا کے ایک زندہ ترین معاشروں میں سے ہے، اور ایک ایسا معاشرہ رہا ہے کہ جو ہمیشہ متحرک اور بقا کے در پہ رہا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب میاں اور بیوی ایک مشترکہ زندگی کا آغاز کرتے تھے تو اس گھرانے میں مرد کے نظریے کو اہمیت حاصل تھی اور عورت کو کچھ کہنے کا حق حاصل نہیں تھا، لیکن اب گھرانے کا ماحول ایسا ہے کہ عورت اور مرد قدم بہ قدم ہم فکری اور ہم آہنگی کے ساتھ زندگی کے مراحل کو سر کر رہے ہیں، اور ان کے درمیان بہت زیادہ خیالات کا تبادلہ بھی ہوتا ہے۔ یہ چیز نئے گھرانوں کے لیے ایک نوید ہے کہ جس میں مشترکہ فیصلوں، برابری اور مشارکت کو اہمیت حاصل ہے، نہ کہ مزوری اور آمریت کو۔ ایسے گھرانوں میں فرد کو زندگی اور آزادی کا حق حاصل رہتا ہے۔ ماضی میں گھرانے کے افراد ایک ساتھ مسافرت اور سیاحت کو نہیں جاتے تھے، لیکن ان دنوں ایک ساتھ رہنے اور زندگی گزارنے میں اضافہ ہوا ہے۔
ایران کے ایک اور ماہر سماجیات ڈاکٹر جلائی پور کا خیال ہے کہ وہ اعداد و شمار جو گھرانے کی بنیادیں کمزور ہونے کے بارے میں پیش کی گئی ہیں، گھرانے کا شیرازہ بکھرنے کے مترادف نہیں ہیں۔ البتہ ان سے میاں اور بیوی کے تعلقات متاثر ضرور ہوئے ہیں۔ ایران کے موجودہ معاشرے میں ابھی بھی گھرانے کی اقدار محفوظ ہیں۔ گھرانہ میاں اور بیوی پر مشتمل ہوتا ہے۔ وہ جو بچہ وجود میں لاتے ہیں چاہتے ہیں کہ وہ بچہ صحیح و سالم پیدا ہو، اور پھر والدین اس بچے کی اخلاقی اعتبار سے تربیت کرتے ہیں اور اسے سماج میں زندگی گزارنے کے قابل بناتے ہیں۔ شدت کے ساتھ بچے کی پشت پناہی کرتے ہیں اور اس کے لیے وقت دیتے ہیں، اور جب یہی بچے مستقل اور اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو گھرانے کے ساتھ ان کا رابطہ محفوظ رہتا ہے۔ ایران میں بچوں اور والدین کے درمیان تعلقات مضبوط اور پائیدار ہیں۔
بلا شبہ گھرانے کے دوام اور بقا کی وجہ خاندان میں دینی و ثقافتی اقدار پر یقین ہے۔ گھرانے سے متعلق اسلام کا نقطۂ نگاہ انتہائی بلند و بالا اور بہت زیادہ قدر و منزلت کا حامل ہے۔ اسلام گھرانے کی تعظیم و تکریم پر زیادہ توجہ دیتا ہے اور انسانی معاشرے کی سعادت و شقاوت کو گھرانے کی اصلاح اور بربادی پر منحصر جانتا ہے۔ اسلام میں گھرانے کی تشکیل کا مقصد انسان کی مادی، جذباتی اور معنوی ضرورتوں کی تکمیل من جملہ سکون و آرام کا حصول ہے، اور یہ بھی عشق و محبت کے سائے میں حاصل ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہو رہا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت، نرم دلی اور ہمدردی پیدا کر دی۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔
قرآن کریم میں بعض آیات کریمہ گھرانے کے افراد کے درمیان تعلقات میں نظم و نسق پیدا کرنے اور میاں بیوی اور بچوں کے حقوق اور فرائض سے مخصوص ہیں۔ قرآن کریم کے بعض سوروں جیسے نساء، تحریم اور طلاق میں خاص انداز میں گھرانے اور خاندان کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے، اور گھرانے کو تشکیل دینے والوں یعنی میاں اور بیوی کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ گھرانے کو مستحکم اور پائیدار بنانے میں اپنی انتھک کوششیں بروئے کار لائیں، اور جس جذبے اور محرک کے ساتھ گھرانے کی تشکیل کے لیے اقدام کیا تھا اس کو باقی رکھنے میں کوشاں رہیں، تاکہ خاندان کا تقدس اور اس میں اتحاد و یگانگت بدرجہ اتم باقی رہے۔
افسوس کہ دنیا میں انسان روایتی خاندانوں کی بعض کمزوریوں سے بچنے کے لیے نئے گھرانوں کے ڈھانچوں سے متاثر ہو کر اس کا انتخاب کر رہا ہے اور اپنے درد کا علاج اس میں تلاش کر رہا ہے، جبکہ بہت سے دانشوروں کا یہ ماننا ہے کہ یہی ڈھانچے مغربی گھرانوں میں بحران وجود میں آنے کا باعث بنے ہیں۔ عالمی سطح پر رونما ہونے والی تبدیلیاں معاشروں، خاص طور پر گھرانے کے افراد کے درمیان تعلقات میں دیگرگونی ایجاد کرنے کا سر چشمہ ہیں۔ علمی ترقی کے دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی نیز صنعت کو استحکام ملا ہے، لیکن گھرانوں پر توجہ کم ہو گئی ہے، جس کے سبب انسانی معاشرے کو سخت نقصان پہنچا ہے۔ زندگی کے صحیح اصولوں کی رعایت نہ کرنا معاشرے میں بدعنوانیاں اور باہمی چپقلش وجود میں آنے کا باعث بنی ہے، اور گھرانے میں توازن کے فقدان نے معاشرے سے شادابی اور تحرک کو چھین لیا ہے۔ گھرانے کی ذہنی اور نفسیاتی صحت سے بے توجہی آج کی زندگیوں کی اہم مشکلات میں سے ہے، چنانچہ محققین عوام میں افسردگی اور ڈپریشن کی شرح میں اضافے کی وجہ ایسی دنیا میں زندگی گزارنا قرار دے رہے ہیں کہ جس میں گھرانے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ہیں، اور بیشتر افراد اپنے گھرانے کے افراد کے ساتھ رہتے ہوئے صحیح اور اصولی روش سے پروان نہیں چڑھ رہے ہیں۔ ان معاشروں میں ذہنی اور نفسیاتی مسائل ان معاشروں سے زیادہ ہیں کہ جن میں گھرانے زندگی گزارتے ہیں اور میاں اور بیوی ایک نقطے اور مرکز سے متصل ہیں۔
یہ ایسی حالت میں ہے کہ سماجی سائنسدانوں اور مختلف معاشروں کے ثقافتی کارگزاروں کا خیال ہے کہ معاشرہ اس وقت اپنی قوت کو ہاتھ سے کھو دیتا ہے جب افراد اپنے فرائض پر عمل نہ کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک سالم اور پیش قدم معاشرہ ہو تو اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ گھرانے کی حمایت کو اہمیت دی جائے اور اس راہ میں قدم بڑھایا جائے۔ ایمان کے سائے میں پائیدار تعاون اور پرامن بقائے باہمی اور خاندانی روابط کو فروغ دیے جانے کی ضرورت ہے۔ گھرانے کے بغیر معاشرہ ایک ایسا غیر مطمئن معاشرہ ہے کہ جس میں نسلوں کی فکری اور ثقافتی میراث اور عقائد آسانی سے ایک دوسرے کو منتقل نہیں ہوتے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اس بارے میں خوبصورت نقطے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جس طرح سے کہ انسانوں کے بدن ایسے خلیات سے بنے ہوئے ہیں کہ جو خلیوں کی بیماری اور تباہی و نابودی کے سبب بدن کے لیے خطرناک ہیں، اسی طرح معاشرہ بھی خلیوں سے تشکیل ہوا ہے اور یہ خلیے گھرانے اور خاندان ہیں۔ معاشرے میں ہر گھرانہ سماج کی ساخت اور معاشرے کے ڈھانچے میں ایک خلیے کی مانند ہے۔ جب گھرانے سالم ہوں گے اور صحیح رفتار و گفتار کے حامل ہوں گے تو معاشرے کا ڈھانچہ یعنی صحیح و سالم معاشرہ وجود میں آئے گا۔
افراد کی تربیت میں گھرانوں کے اہم کردار کے پیش نظر اسے نمایاں رنگ دینے میں کوشاں ہونے کی ضرورت ہے، اور میاں اور بیوی کو یہ سکھانا اور بتانا ضروری ہے کہ وہی معاشرہ ترقی و خوشبختی حاصل کر سکتا ہے جس کے افراد ایک گھرانے کے فرد کی حیثیت سے صحیح اور کامل رفتار و گفتار کے حامل ہو۔ اگر وہ ایک گھرانے میں بائیمان افراد کی تربیت نہیں کر سکتے تو وہ آئندہ نسل کے لیے آئیڈیل معاشرہ بھی وجود میں نہیں لا سکتے ہیں۔ وہ اپنی گراں بہا ثقافت سے دور ہو جائیں گے اور اعلیٰ اہداف تک رسائی حاصل نہیں کر سکیں گے۔
سامعین، اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دینے پر آپ کے شکر گزار ہیں۔ آئندہ بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔